أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب بإن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے. اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے. نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران، دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ ہود کی آیت نمبر 45 سے 47 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادہ. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، اب پیش ہے اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سنیں گے، اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد محرم الحرام کا سلسلے وار خصوصی پروگرام نشر ہوگا، داستان حرم. اس کے بعد آئینہ صحافت پیش کیا جائے گا، اور آئینۂ صحافت پروگرام کے بعد خبروں کا دوسرا بلیٹن ہوگا. خبروں کے بعد آپ ایک بار پھر سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام درخشاں ستارے آپ سن سکیں گے, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے پروگرام کے بعد آپ سنیں گے پروگرام ایرانی فن تعمیر, اور اس کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن پیش کیا جائے گا. نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام کربلا سر چشمہ بصیرت و معرفت. گرد و پیش, اور گرد و پیش پروگرام میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے, آئی اے ای اے کے منشور سیف گارڈ اور این پی ٹی کی کھلی خلاف ورزی ہے ڈاکٹر مسعود پزشکیان. ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل نے خیانت کی, اور ہم اپنے قومی اقتدار اور مفادات کا دفاع کریں گے, ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان. ایران نے اسرائیل کے خلاف اپنے جوابی حملوں کے دوران حساس سینی مراکز اور فوجی اڈوں کے ساتھ ساتھ امریکی کمپنی انٹل کو بھی کر دیا تباہ. ایران کے شیعہ مراجع اور مفتیوں نے رہبر انقلاب اسلامی کے سلسلے میں دشمن کی دھمکیوں کو محاربہ قرار دیا ہے. اور دشمن کی جارحیت پر خاموش نہیں رہیں گے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل. اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے, ملاحظہ فرمائیے. صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اپنے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون سے ٹیلیفونی گفتگو میں کہا ہے کہ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی نے علاقے اور دنیا کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے. صدر ایران نے اس ٹیلیفونی گفتگو میں کہا کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے سبھی بین الاقوامی قوانین اور جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے کے منشور سیف گارڈ معاہدے اور این پی ٹی کی کھلی خلاف ورزی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور سینی حکومت کی کھلی جارحیت کا نشانہ بننے والے ایران کی پرامن ایٹمی تنصیبات جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے کی نگرانی میں کام کر رہی تھی, لیکن آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل نے ان حملوں کی زبانی مذمت بھی نہیں کی. صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ آئی اے ای اے کے سربراہ کا یہ طرز عمل کسی بھی طور قابل قبول نہیں, اور ہماری پارلیمنٹ نے جو بل پاس کیا ہے وہ آئی اے ای اے کے غیر تعمیری اور تخریبی طرز عمل پر فطری رد عمل ہے. انہوں نے کہا کہ جب آئی اے ای اے کا ڈائریکٹر جنرل ہی اس بین الاقوامی ادارے کے قوانین اور اصول و ضوابط کا پابند نہیں ہے تو اس کے رکن ملکوں سے پابندی کی توقع ابس ہے. ڈاکٹر پزشکیان نے کہا کہ سینی حکومت این پی ٹی کی رکن نہیں ہے, اور گزشتہ برسوں کے دوران آئی اے ای اے کے سبھی قوانین اور اصول و ضوابط کی کھلی خلاف ورزی کی ہے, اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی, لیکن جس ملک نے اس ادارے کے سبھی قوانین کی پابندی کی ہے اس کے خلاف ادارے کے ڈائریکٹر جنرل نے رپورٹ پیش کی, جس کے بعد ایران کے خلاف وحشیانہ جارحیت کی گئی۔ صدر ایران نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آئیے یہ اپنے طرز عمل کی اصلاح کرے، رکن ملکوں کے حقوق کا احترام اور ان کا دفاع کرے، نیز دوہرے معیاروں اور طرز عمل سے پرہیز کرے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اس ٹیلیفونی گفتگو میں سینی حکومت اور امریکہ کی جارحیت میں بڑی تعداد میں ایرانیوں کے شہید ہونے پر تعزیت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ فرانس ان اولین ملکوں میں ہے جنہوں نے ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ آئی اے ای اے کے ساتھ ایران کا تعاون حتیٰ نئے دائرہ کار میں جاری رہنے کی ضرورت ہے۔ فرانس کے صدر نے اسی کے ساتھ ایران اور یورپ کے درمیان بھی گفتگو جاری رہنے پر زور دیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل نے خیانت کی، ہم اپنے قومی اقتدار مفادات کا خوب دفاع کریں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے رشیا ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر جارحیت اور ایران کے جوہری پروگرام کے پرامن ہونے پر تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے ممالک کے اعلی حکام اور رہنماؤں کے خلاف توہین آمیز اور غیر شائستہ زبان کا استعمال نہ صرف غیر مہذب اور ناقابل قبول ہے بلکہ اس سے عالمی سطح پر امریکہ کا وقار مجروح ہوگا۔ یہ عمل نہایت افسوسناک ہے، اس کی شدت سے مذمت کی جانی چاہیے۔ ترجمان کے مطابق ایران نے کبھی مذاکرات کی میز کو نہیں چھوڑا، مگر صرف دو دن قبل یعنی جمعے کے دن سینی حکومت نے امریکی حمایت اور اجازت سے ایران پر حملہ کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے اقدامات نہ صرف مذاکراتی فضا کو نقصان پہنچایا بلکہ سفارتکاری کی پیٹھ میں چھرا گھوپا۔ یہ عمل واضح طور پر سفارتکاری کے ساتھ خیانت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اپنے عوام، سرزمین اور قومی خود مختاری کے دفاع میں تمام دستیاب وسائل کا استعمال کریں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا دنیا واقعی قانونی جنگل کی طرف جا رہی ہے؟ کیا اب بھی کوئی عالمی قانون باقی ہے جو یہ اجازت دے کہ محض الزام کی بنیاد پر کوئی ملک دوسرے پر حملہ کرے؟ انہوں نے یاد دلایا کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے اور یہ این پی ٹی کے آرٹیکل 4 کے تحت ایران کا تسلیم شدہ حق ہے کہ وہ پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی استعمال کرے۔ ترجمان نے انکشاف کیا کہ امریکہ نے 1 ارب ملک کے ذریعے ایران سے رابطہ کیا اور جنگ بندی اور جارحانہ اقدامات روکنے کی تجویز دی۔ ہم نے ہمیشہ واضح کیا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، مگر اپنے مفادات اور سلامتی کے دفاع میں سنجیدہ ہے۔ آخر کار ہم نے جنگ بندی کی تجویز قبول کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اور کوئی بھی ایجنسی رپورٹ اور ایران کسی بھی انحرافی سرگرمی کی نشاندہی نہیں کرتی۔ ایجنسی کے معائنہ کار آج بھی ایران میں موجود ہیں اور سرگرم ہیں، مگر افسوس کہ ایران کی جوہری تنصیبات حالیہ حملوں میں بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر علی لاریجانی نے کہا ہے کہ جنگ کے دوران دشمن کے نفسیاتی حملے ناکام رہے، عوام نے نظام کا بھرپور ساتھ دیا۔ علی لاریجانی نے ایک ٹی وی پروگرام میں انکشاف کیا کہ ایران پر حالیہ اسرائیلی حملے کے دوران انہیں دھمکی دی گئی کہ وہ 12 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑ دیں۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ دھمکی کس جانب سے ہے۔ اس دھمکی کے بعد نتنیاہو کو سخت جواب دیا۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف حملے سے باخبر تھے بلکہ اس کے پیچھے مکمل منصوبہ بندی بھی تھی۔ ٹرمپ نے جنگ سے 1 دن قبل دعویٰ کیا تھا کہ ایران سے مذاکرات جاری ہیں، لیکن اگلے ہی روز اسرائیل نے حملہ کیا اور بعد ازاں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کو پہلے ہی 60 دن کی مہلت دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک ملک دوسرے ملک کو 60 دن کی مہلت دے کر اسے جھکنے پر مجبور کرنا چاہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی ادارے محض تماشائی ہیں، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ لاریجانی نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل نے جنگ کے ابتدائی مراحل میں عرب ممالک کو ایران سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا اور عرب ممالک نے ایران کے ساتھ کھڑے ہو کر اتحاد و حمایت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ دشمن جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جنگ میں اترا تھا، لیکن وہ ایرانی عوام کے عزم، قوت ارادی اور انقلابی شعور کا مقابلہ نہ کر سکا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جوہری مذاکرات کے دوبارہ آغاز کی شرط یہ ہے کہ ایران کے خلاف جارحیت کا سلسلہ بند کیا جائے، اور اس سلسلے میں امریکہ نے اپنا کوئی موقف واضح نہیں کیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت‌روانچی نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن سے سنا جا رہا ہے کہ وہ مذاکرات کا خواہاں ہے، مگر مذاکرات کے چوکھٹے کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اب تک اس سلسلے میں واضح موقف کا اعلان نہیں کیا ہے. ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخروانچی نے کہا کہ کیا اس کا کوئی جواب ہے کہ فریقین کے درمیان ایسا کوئی سمجھوتا طے ہو جائے گا کہ ایران کی جانب سے یورینیم کی آزودگی روکے جانے کی صورت میں ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی. اسلامی جمہوریہ ایران کے سینئر نائب صدر نے 12 روزہ صہیونی امریکی جارحیت کے دوران عوام کی وحدت اور یکجہتی کو بے مثال قرار دیا ہے. سینئر نائب صدر ڈاکٹر محمد رضا عارف نے کہا کہ ملک کے 14ویں صدارتی الیکشن میں کافی کوششوں کے باوجود عوام کی مشارکت میں صرف 0.4% اضافہ ہوا تھا، لیکن صہیونی حکومت کی 12 روزہ دہشت گردانہ جارحیت کے دوران عوام کا اتحاد اور یکجہتی بے مثال تھی. انہوں نے کہا کہ 12 روزہ جارحیت کے دوران عوام کی یکجہتی اقتصادی میدان میں زیادہ نمایاں تھی. سینئر نائب صدر نے اسی کے ساتھ بتایا کہ صہیونی جارحیت کے دوران ملک میں پیٹرول کا خرچ یومیہ 197 لیٹر بڑھ گیا تھا، لیکن کہیں بھی ایندھن کی کمی نہیں دیکھی گئی، اور اس حوالے سے بھی عوام نے بے مثال تعاون کا مظاہرہ کیا ہے. ایران نے اسرائیل کے خلاف اپنے جوابی حملوں کے دوران جہاں بہت سے حساس صہیونی مراکز اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، وہیں امریکی کمپنی انٹل کے کارخانے کو بھی میزائلی حملے کا نشانہ بنا کر اسے تباہ کر دیا. میڈیا رپورٹوں کے مطابق صنعتی علاقے کریات گھاٹ میں واقع انٹل کارخانہ ایران کے زبردست ہوائی حملے میں پوری طرح تباہ ہو گیا، جس سے غاصب اسرائیل کو غیر معمولی اقتصادی دھچکا پہنچا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق ایران پر مسلط کی گئی جنگ کے دوران ایران کے جوابی حملوں میں سجیل میزائل سے جن اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ان میں سے ایک کریات گھاٹ نامی صنعتی شہر بھی ہے، جہاں امریکی کمپنی انٹل کا بڑا کارخانہ تھا. اس کارخانے میں 15,000 افراد کام کرتے تھے. اسرائیل نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ایران کے میزائلی حملے میں اس کارخانے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اس میں کام بند ہو گیا ہے. ایران کے شیعہ مراجع تقلید اور بزرگ مفتیان کرام نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے سلسلے میں دشمن کی دھمکیوں کو محاربہ کا مصداق قرار دیتے ہوئے اس کے مقابلے کو تمام مسلمانوں کا فرض قرار دیا ہے. مراجع تقلید کا موقف اور ان کا یہ فتویٰ ایران کے سپریم لیڈر، مرجع تقلید اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے سلسلے میں امریکی اور صہیونی حکام کی دھمکیوں کے بعد سامنے آیا ہے. آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی اور آیت اللہ العظمیٰ نوری ہمدانی نے اس سلسلے میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب میں شیعہ مرجعیت بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی کے خلاف ہر قسم کے دھمکی آمیز بیان، اقدام یا اس حوالے سے ہر قسم کے تعاون کو محاربے کا مصداق قرار دیا. مراجع کرام کے جواب میں آیا ہے کہ یہ دھمکی چاہے کسی فرد کی طرف سے ہو یا حکومت، محاربے کا مصداق ہے. آیت اللہ نوری ہمدانی نے مذکورہ دھمکیوں کو اسلام کی واضح توہین قرار دیا، جبکہ آیت اللہ مکارم شیرازی نے دھمکی دینے والی قوتوں کے ساتھ مسلمان اقوام یا حکام کے ہر قسم کے رابطے یا تعاون کو حرام قرار دیتے ہوئے دھمکی دینے والوں کے بالمقابل اٹھ کھڑے ہونے کو تمام مسلمانوں کا فرض بتایا. حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے خبردار کیا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دشمن کی جارحیتوں پر ہمیشہ خاموش رہیں گے، غلطی پر ہیں. حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ ہم صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنے اور اس کو شکست دینے پر قادر ہیں. انہوں نے کہا کہ نبطیہ پر حملہ ناقابل قبول ہے اور حکومت لبنان کو اس حوالے سے اپنے فریضے پر عمل کرنا چاہیے. شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ حیات من ذلہ ہماری جماعت کا سلوگن ہے، تم پہلے ہمیں آزما چکے ہو، ہم ہمیشہ خاموش نہیں رہیں گے. انہوں نے کہا کہ جب انتخاب کا وقت آئے گا تو ہم صرف عزت و سربلندی کی راہ کا انتخاب کریں گے اور کامیاب و فتح مند ہوں گے. ہم تمہیں دکھائیں گے کس طرح فتح مندی حاصل کرتے ہیں. حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ اگر پہلے دن کامیابی نہ ملے تو بعد کے دنوں میں یقیناً ملے گی، کیونکہ ہم فتح مندی اور شہادت دونوں حالت میں کامیاب ہیں. شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ جب تک سامنے والا کمزور رہتا ہے اس وقت تک اسرائیل کی جارحیت اور توسیع پسندی جاری رہتی ہے. حماس نے صہیونی حکومت کے ساتھ جنگ بندی کی شرائط قبول کرنے کی تردید کر دی ہے. حماس نے بعض ابلاغیاتی ذرائع کی اس رپورٹ کی تصدیق کی ہے کہ اس نے سینی حکومت کے ساتھ جنگ بندی کی شرائط تسلیم کر لی ہیں۔ حماس نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ یہ رپورٹ غلط ہے کہ اسلامی مزاحمتی تحریک نے جنگی قیدیوں کے تبادلے اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کی جانے والی شرائط تسلیم کر لی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک کھلا جھوٹ ہے جس کا حماس کے موقف سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم اس کی پوری طرح تردید کرتے ہیں۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جھوٹی افواہ کا مقصد سینی حکومت کے جنگی جرائم سے عالمی رائے عامہ کی توجہ ہٹانا اور اسلامی مزاحمتی تحریک کے ٹھوس اور اٹل موقف میں تحریف کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری ہے اور اس علاقے میں انسان دوستانہ امداد کی تقسیم کے مقامات پر بھی سینی جنگی تیاروں نے بمباری کر کے فلسطین کی نسل کشی کا اپنا وحشیانہ عمل جاری رکھا ہے۔ غزہ کے طبی مراکز کے اعداد و شمار کے مطابق سینی جارحیت میں کل سے اب تک 72 فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سینی فوجی فلسطینیوں سے ان کے مکانات خالی اور ان کے علاقوں یافا کے اسکول اور طفا علاقے پر بمباری ہونے کی خبر دی ہے جہاں فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ غزہ کے مشرقی علاقوں پر بھی فضائی جارحیت کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ الزیتون کے الفلا پر بھی سینی فوج نے حملہ کیا ہے۔ غزہ کے شمال میں جبالیہ البلد پر بھی سینی فوج نے گولہ باری اور ڈرون حملہ کیا ہے۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں پر سینی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر سینی فوجیوں کی یلغار اور فلسطینی نوجوانوں کی مزاحمت کی خبر دی ہے۔ فلسطینی ذرائع کے حوالے سے موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ سینی فوجیوں نے آج پیر کے دن بلاتا کیمپ سمیت غرب اردن کے مختلف علاقوں پر یلغار کر دی۔ سینی فوجیوں کے حملوں کے بعد فلسطینی نوجوان معمولی ہتھیاروں کے ساتھ ان کے مقابلے پر آ گئے اور بلاتا کیمپ سمیت مختلف علاقوں میں آخری اطلاع ملنے تک جھڑپوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ہندوستان کی ریاست تلنگانہ میں کیمیکل فیکٹری میں ہونے والے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ ہندوستان کی ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں کل زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دھماکہ کیمیکل فیکٹری میں ہوا۔ دھماکے کے وقت 30 فیکٹری ورکر ڈیوٹی پر موجود تھے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ زخمیوں کو قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے جبکہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اور امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیل کے خلاف ایران کے منہ توڑ جوابی حملوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملے اسرائیل کے لیے بہت ہی سخت تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ 12 روزہ اسرائیل کے لیے بہت ہی سخت اور دشوار تھے۔ ٹرمپ نے غاصب سینی حکومت کے حساس مراکز اور تل ابیب پر ایران کے براہ راست جوابی حملوں کا نام لیے بغیر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ 12 روز حقیقت میں ایک سخت جنگ تھی اور اسرائیل کے لیے 12 دن بہت ہی سخت تھے۔ ٹرمپ نے فاکس نیوز کے اس سوال کے جواب میں کہ ایرانی عوام اور حکومت امریکی مطالبات کے سامنے جھکنے والے تو نہیں ہیں، ایک بار پھر یہ جھوٹا دعویٰ دہرایا کہ ایران ایٹم بم بنانے کے قریب پہنچ گیا تھا لیکن ہم نے ان کی یہ صلاحیت ختم کر دی۔ ایران کی پرامن ایٹمی صلاحیتوں کو ختم کرنے پر مبنی ٹرمپ کے بار بار کے دعوے ایک ایسے وقت سامنے آ رہے ہیں جب خود امریکی انٹیلیجنس اور امریکی میڈیا ٹرمپ کے اس دعوے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ ایران ہی عرب ملکوں اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی برقراری کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سمعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، جس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر راشد عباس نقوی ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
جی بہت شکریہ نوازش.
ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ بہرحال ایران میں آصف صہیونی حکومت کی جارحیت کے بعد جو کچھ ہوا اس سے ہم سامعین کو آگاہ کرتے رہے, لیکن ایک جو خوشگوار ایک ہوا کہیے یا ایک اندرونی اتحاد, اور آج میں روزنامہ یہاں کا جو ایران کا ہے بہت معروف اور کثیر الارشاد جمہوری اسلامی, اس میں صدر پزشکیان کا ایک بیان پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی گروہ, تمام ہر شعبہ طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد ملک کے دفاع میں یک جان اور یک آواز ہیں, اور اس بات کو ملت ایران نے ثابت کر دیا. ہر سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملت ایران ایک پلیٹ فارم پر ہے. ظاہری طور پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا جھٹکا لگا, لیکن اس ایک ہوا کے جھونکے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ جو پورا جنگ کا سناریو ہے وہ تھا ہی اس بیس پہ کہ ایران کے اندر بڑی ایک سیاسی تبدیلی کو انہوں نے عملاً انجام دینا تھا. باقی سارے اس کے ساتھ یہ اضافی چیزیں تھیں کہ میزائل ٹیکنالوجی ہے, ایٹمی ٹیکنالوجی ہے, یا ایران کے خطے کے اندر اثرات ہیں. ان ساری چیزوں کو لے کے وہ بنیادی طور پہ یہ چاہ رہے تھے کہ نظام کو بدل دیں, اور یہاں پہ اسلامی انقلاب کی صورت میں جو ایک اسلامی حکومت اور اسلامی سیاسی نظام یہاں پہ قائم ہوا ہے اس کو وہ ریپلیس کریں کسی اور نظام سے, یا کم از کم یہ ہے کہ ایک ایسی فضا بنا دیں کہ یہ نظام کم از کم افیکٹو نہ رہے. تو اس لحاظ سے یہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ واقعاً ایک تازہ ہوا کا جھونکا بن جاتا ہے, اس لحاظ سے کہ دشمن نے جو چاہا اس کو برعکس جواب ملا.
جی,
اور یہ جواب ہم اس وقت مسلسل دیکھ رہے ہیں. مثلاً ہفتے کے دن ہم نے جو بڑے شہداء تھے, بڑے کمانڈرز تھے تہران کے, یعنی جو شہداء تھے ان کے جلوس جنازہ میں جس انداز سے عوام نے ایک مثالی اور تاریخی شرکت کی, وہ اپنی جگہ کے بہت اہم ہے. اس کے کئی پیغامات ہیں کہ جو عالمی سطح پہ لوگوں تک, میڈیا تک, حکمرانوں تک پہنچے ہیں. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو مختلف شہروں میں جو شہید ہوئے ہیں, جو عام شہری جو غاصب صہیونی حکومت کی اس جارحیت کا نشانہ بنے, چھوٹے شہروں میں بھی جس انداز سے لوگ اپنی ایک والہانہ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں ان شہداء کے ساتھ, ان شہداء کے اہداف کے ساتھ, اور جس انداز سے ان شہداء کی فیملیز میڈیا میں آ کے یا عوام الناس میں جا کے جس انداز سے وہ اپنے شہداء کے اس عظیم کارنامے کو اور اپنے ملک کے, اپنے وطن کے دفاع کے لیے ان کی اس قربانی کو پیش کر رہے ہیں, تو وہ جو سارا ایک جال بنا گیا تھا, ایک سازش رچی تھی, وہ سب کی سب گویا اس وقت ہمیں ناکام نظر آتی ہے. اور جو بڑے اجتماعات, بالخصوص اگر میں تہران کی اس اجتماع کی بات کروں, تو اس میں ایک سیاسی نقطہ نظر کے عنوان سے, یا اگر آپ دیکھیں تو ایک اس اجتماع کا اگر جائزہ لیں تو دو تین پیغامات بڑے واضح تھے اس کے اندر. اگر ہم اس کو تقسیم کریں تو شاید ہم ایک اس کو ایک سیاسی پیغام اس کے اندر کیا تھا, ایک اس کے اندر ایک سماجی پیغام کیا تھا, یا اس کے لیے آپ تیسرا جو ہے وہ ایک نظریاتی, یا آپ اس کو ایک احساساتی اور جذباتی پیغام کیا تھا اس جلوس جنازہ میں یا جو ملک کے دوسرے حصوں میں. دیکھیں, سیاسی لحاظ سے اس وقت پوری دنیا میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جس حکومت کے ساتھ عوام ہے, جس کو اصطلاحاً سیاسی اس میں ادبیات میں جمہور کہتے ہیں, کہ جمہور کس کے ساتھ ہے, جس کے ساتھ جمہور ہے اس کے ساتھ کسی اور بیرونی طاقت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس حکومت کے بارے میں کوئی ایسی رائے دیں کہ جو جمہور اور اس حکومت کے درمیان فاصلے پیدا کرے, اور ایسا یعنی کوئی ایسا اقدام, چاہے وہ حکومت میں تبدیلی لانے کا, رجیم چینج کا, یہ پھر کسی کو حق نہیں پہنچتا. سیاسی جو ایتھکس ہیں، سیاسی جو اقدار ہیں پوری دنیا اس میں سب مانتے ہیں اس چیز کو، بھائی ٹھیک ہے اگر جمہور کسی کے ساتھ ہے، عوام کسی کے ساتھ ہے، تو پھر کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس حکومت پہ کوئی اعتراض کرے۔ اب ہم ان اجتماعات کو جب دیکھتے ہیں تو یہ واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ جمہور نے کھل کے اس حکومت کا ساتھ دیا ہے، بلکہ میں تو اس کو اصطلاح اگر یہ کہوں کہ یہ ایک بار پھر ریفرینڈم ہے
جی،
وہ ریفرینڈم کے جو انقلاب کے فوراً بعد ہوا تھا اور ابو 90% لوگوں نے اسلامی حکومت کے حق میں وہ ریفرینڈم یا رائے دی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کا ایک لحاظ سے تکرار ہے، اسی چیز کو عوام نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا ہے کہ ہم 40-45 سال کے بعد بھی اس نظام کے حق میں یا اس نظام کے بارے میں جو بظاہر ایک ریفرینڈم جیسی فضا پیدا کر دی ہے دشمن نے، ہم یس یعنی ہاں اس کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ ہاں ہم اس کے ساتھ ہیں، اس نظام کو ہم قبول کرتے ہیں، اس نظام کی جو اصول ہیں جو اس کے ضوابط ہیں ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب وہ جو اپنے آپ کو جمہوریت کے علم بردار کہتے ہیں یا جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہی کسی ملک سے کسی نظام کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے، تو وہ ڈیموکریسی اور جمہوریت کے حامیوں کو اب اگر وہ سیاسی عینک سے دیکھیں جس سے وہ دنیا کو دیکھنے کے قائل ہیں، تو پھر ان کو ایران کے اندر ایسی کوئی جگہ نہیں ملے گی کہ جس کو وہ بہانہ بنا کے یہ کہہ سکیں کہ اس ملک کے اندر رجیم چینج ہونی چاہیے، حکومت بدلنی چاہیے، یہاں کی قیادت سے لوگ متفق نہیں ہیں۔ تو ان اجتماعات کا پیغام، اور پھر اسی کے اندر اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جب آپ جمہور کی بات کرتے ہیں تو جمہور کے جو مطالبات ہوتے ہیں وہ ہیومن رائٹس میں آ جاتے ہیں، وہ انسانی حقوق کے اس میں آ جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ان سیاسی حقوق کے خلاف اگر بات کریں گے تو آپ ہیومن رائٹس کی وائلنس کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ایران کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو نظام چل رہا ہے وہی قائم رہے، اور اب اگر باہر سے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، نیٹو ہو، فلاں اتحاد ہو، فلاں الائنس ہو، اگر وہ ملک کے اندر تبدیلی لانا چاہ رہا ہے تو وہ بنیادی طور پہ ہیومن رائٹس کی وائلنس کر رہا ہے۔ یہاں پہ اس شہری کا جو حق ہے، جس حق کا اس نے استعمال کرتے ہوئے اپنی رائے دے دی ہے جس نظام کے بارے میں، جس کی حق میں وہ حالت جنگ میں باہر آیا ہے، وہ ایسی صورتحال میں روڈز پہ آیا ہے کہ اس کے سامنے ایسے ہزاروں اور سینکڑوں واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں لوگوں کو، عام شہریوں کو مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، اس کے باوجود اس نے رسک لیا، سخت ترین گرمی کے اندر، سخت ترین حالات کے اندر، سخت ترین بحرانی کیفیت میں بھی اگر وہ روڈ پہ نکلا ہے، اگر وہ سڑکوں پہ آیا ہے اور اس نے وہاں پہ یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ ہم ان شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کریں گے، ہم ان شہداء کے راستے کو زندہ رکھیں گے، تو یہ شہداء کا راستہ کیا ہے؟ یعنی اس نظام کے ہم محافظ ہیں، اس نظام کے ساتھ ہم چلیں گے، ہمیں اس نظام سے محبت ہے، ہم اس نظام کے لیے قربانیاں دیں گے۔ تو انسانی حقوق کی بنیاد پہ بھی
بے شک
جو سیاسی حقوق ہیں، جو ایک سیاسی نظام ہوتا ہے جس کو جمہوری نظام کہتے ہیں، اس کے عنوان سے بھی اب کسی کو حق نہیں بنتا کہ ایران کے بارے میں کوئی اس طرح کی رائے دے۔ انسانی حقوق کی بنیاد پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ایران کے عوام کا، ایران کے انسانوں کو جو رائٹس بنتے ہیں، اب اس کے خلاف بھی کسی کو حق نہیں بنتا کہ وہ آواز اٹھائے۔ دوسرا اس کا ایک سماجی پیغام بھی ہے۔ دیکھیں ایران کی ایک سماج ہے، اس کا ایک اپنا ایک مزاج ہے، اس مزاج کے تحت وہ ایک تاریخ ہے اس کی جی، اس کا ایک تمدن ہے جس کے اندر رہبر انقلاب اسلامی نے بھی اپنی جو دو تین آخر میں جو خطابات ہیں اس میں انہوں نے اشارہ کیا کہ اس قوم کے اندر بالخصوص اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سر تسلیم خم کرنے کا جو ایک جسے آپ کہتے ہیں عادت کہیں یا ایک ویلیو ہے، وہ ختم ہو چکی ہے
جی۔
یعنی یہ ان کا تمدن پہلے بھی اس چیز کا متقاضی تھا، لیکن ایران کے اسلامی انقلاب نے اس کو مزید پختہ کر دی ہے۔ یعنی اب اگر وہ پہلے صرف سرزمین کی عنوان سے یا اپنے کلچر کے عنوان سے چیزوں کو دیکھتے تھے، تو اب اس کے ساتھ اسلام کا بھی جو ہے وہ ایک اضافی ویلیو جو ہے وہ اس میں بڑھ گئی ہے، جس کی بنیاد پہ اب وہ سر تسلیم خم نہیں کرتے. اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس اجتماع کے اندر یا ان اجتماعات کے اندر بھی یہ نقطہ بار بار اٹھایا گیا ہے کہ ہم اس لیے کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ میرے سامنے سر تسلیم خم کر لو, ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ جو میں ڈکٹیٹ کروں اسی کو تم نے ماننا ہے, ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ یہ کر دو ہم تمہیں تباہ کر دیں گے اگر تم نے یہ کیا, اگر تم نے یہ کیا. یعنی وہ دھمکیاں, وہ گیدڑ بھبکیاں, وہ تھریٹس, یہ ساری چیزوں کو اگر جمع کریں تو اس کے جواب میں یہ اجتماعات نے یہ جواب دی ہے ٹرمپ کو کہ نہ ہم تمہاری دھمکیوں کو کی پرواہ کرتے ہیں, نہ تم نے ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے جو اس طرح کے ایک سیناریو بنایا ہے ہم نہ اس پہ یقین کرتے ہیں اور ہم اپنے اصولوں پہ قائم ہیں, ہم اپنی بنیاد. میں ایک تیسرا بھی اگر اجازت دیں تو ایک تیسرا جو اس کا پہلو ہے وہ اس کا نظریاتی, عقیدتی اور جذباتی پہلو ہے. دیکھیں اس وقت ماہ محرم شروع ہو چکا ہے اور ماہ محرم کے ایک اپنے تقاضے ہیں, یعنی ایرانی قوم کے اندر بالخصوص جب محرم کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے زندگی کے طور اتوار بدل جاتے ہیں. اگر کہیں پہ کسی کے اندر ہلکی پھلکی کوئی دینداری سے دوری ہوتی ہے تو سید و شہداء کے نام پہ پھر ایک دفعہ یہ پلٹتے ہیں, اور ان کا پلٹنا جو ہے وہ پھر سید و شہداء اور کربلا کی طرف ان کا جو جسے کہتے ہیں نا اسوہ حسنہ جو بن جاتا ہے یا ان کا جو آئیڈیل بن جاتی ہے وہ شخصیت سید و شہداء کی ہے. اور سید و شہداء کی شخصیت جو ہے وہ حیات من الذلہ کی پکار ہے, یعنی وہ شخصیت کہتی ہے کہ ذلت کو تسلیم نہیں کرنا, ذلت کے آگے نہیں جھکنا اور ذلت ہم سے دور ہے, حیات من الذلہ, یعنی ہم اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کریں گے, ہم اپنے بنیادی آداب کو ہرگز جو ہے وہ فراموش نہیں کریں گے, ہم اپنے بچے قربان کر دیں گے. یعنی کربلا کا جو بیسک تھیم ہے وہ تو یہی ہے نا کہ حق پہ ڈٹ جاؤ اور اس حق کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دو. اور یہ چونکہ محرم کے ایام بھی تھے, پھر شہداء تھے, تو اس ان اجتماعات کے اندر دیکھیں آپ کو دو یا تین نعرے بہت زیادہ ملیں گے. ایک حیات من الذلہ کہ ذلت ہم سے دور ہے, دوسرا جو نعرہ وہ بہت زیادہ ہے کہ ہم حسینی قوم ہیں, یعنی وہ ملت حسینی ہونا یا حسینی قوم ہونا یہ خود ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جو انسانی جذبے کی بنیاد پہ انسان کو, یعنی مثلا لبیک یا حسین کا جو نعرہ ہے یہ بنیادی طور پہ, اب مثلا ایک بڑا خوبصورت تبصرہ میری نظروں سے گزرا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تہران کے یہ اجتماع اور کچھ اور شہروں کے بھی کہ یہ اجتماعات جلوس جنازہ سے زیادہ محاذ جنگ پہ جانے والے لوگوں کا تاثر پیش کر رہے تھے, کہ یعنی ایسے لوگ جلوس میں نہیں جا رہے, یعنی جیسے کسی محاذ پہ جا رہے ہیں, کسی جنگ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو جب اس طرح کا پیغام کسی قوم کی طرف سے جاتا ہے تو پھر یقیناً اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ پھر بڑے وسیع طرح کے اثرات ہوتے ہیں اور وہ حتیٰ نسلوں پہ بعد دفعہ منتقل ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان اجتماعات یا جس طرح آپ نے سوال کی طرف اشارہ کیا کہ اس تمام تر مشکلات بحران کے بعد جو عوام کی حمایت کی صورت میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا چلا, اس نے وہ تمام جو زخم تھے, جو تمام مسائل تھے, جو تمام مشکلات تھیں ان کو ختم کر دیا گویا, ان زخموں کو مندمل کر دیا ہے کہ وہ زخم درست ہے کہ شہداء ہم سے بچھڑ گئے, بڑے بڑے کمانڈرز جو ہیں وہ جدا ہو گئے, لیکن عوام کی حمایت نے اور ملک کے بارے میں جو دنیا میں ایک امپریشن بنا ہے کہ یہ قوم کس طرح کی قوم ہے, تو وہ یقیناً ان بہت سارے زخموں کے جواب میں ایک ایسا اس کا جسے کہتے ہیں معالجہ ہو گیا ہے کہ اب ایرانی قوم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے میدان میں.
جی بالکل ڈاکٹر صاحب, اس پورے 12 روزہ جنگ کے اندر ہم نے ایک چیز بوسوخ دیکھی کہ علاقائی ممالک سے ہٹ کر جو دنیا بھر کے اندر جو آزاد منش انسان ہیں ان کے سینے بڑے چوڑے ہوتے ہوئے دیکھے, بلکہ بہت سے مقامات پر انہوں نے مثلاً جب یہ میزائل جا رہے تھے غاصب صہیونی حکومت کی طرف تو بہت سے جن ملکوں سے گزر رہے تھے تو یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ وہاں پر باقاعدہ لوگوں نے اس کو خوش آئند کہا, تالیاں بجا کر استقبال کیا, آیا محسوس کرتے ہیں. اور دوسری یہ کہ جو شہداء ہیں جو لوگوں نے ان کے جسد خاکی کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا, یقینی طور پر یہ وہ ہراول دستہ تھا کہ قوم کو بھی جن پر فخر ہونا چاہیے کہ انہوں نے عوام سے پہلے خود اپنے سینوں پر جو ہے وہ بقول کسی کے کہ تیروں کو گولیوں کو جو ہے وہ سہا. تو ان کی صداقت، ان کا لہو اور وہ اشتیاق شہادت کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں دو سوال آپ کے، یعنی اس کے اندر دو اس کے جواب بنتے ہیں. ایک پہلا مسئلہ جو آپ نے کہا کہ اس مارکے پہ علاقائی ممالک میں یا دنیا بھر میں حریت پسندوں نے، بلکہ مظلوموں نے اور مستضعفین نے بھی خوشی کا اظہار کیا، بلکہ جشن منایا. یعنی یہ خبریں بھی ہیں کہ لوگوں نے جب دیکھا کہ کسی نے بالآخر اس غاصب سے انہیں حکومت پہ بھی ہمت کی ہے، جرت کی ہے کہ اس کو بھی ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیا ہے کہ تم پوری دنیا پہ جہاں چاہتے ہو چڑھ دوڑتے ہو، کبھی تم لبنان پہ حملہ آور ہو جاتے ہو، کبھی تم نے شام کو جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، کبھی فلاں ملک کو، کبھی غزہ کو تم نے جو ہے اس حالت پہ پہنچایا ہوا ہے، تو کبھی کوئی اتنا بھرپور جواب نہیں آیا تھا. تو یہ جو جواب تھا، اس جواب کی وجہ سے ایک تو ایک حق اور باطل کی بنیاد پہ، چونکہ دنیا سمجھ چکی ہے اس وقت کہ اس وقت حق ایران کے ساتھ تھا. ایک تو ایران پہ جارحیت ہوئی، پھر اسرائیل کا جو پورا ماضی ہے وہ اس کا، یعنی ایک عینی جیسے کہتے ہیں ایک وہ ہے، شاہد ہے دنیا اس کی، جو اس نے ہمیشہ ظلم کیا ہے. اس کی ماہیت ظلم ہے، اس کی ماہیت قبضہ ہے، اس کی ماہیت غصب ہے، اس کی ماہیت جارحانہ ہے. تو اس لحاظ سے ایک تو حق و باطل کی بنیاد پہ
جی
اہل حق نے یا حق پسندوں نے وہ ایران کا ساتھ دیا اور اس پہ خوشی کا اظہار کیا. دوسرے، اسرائیل کے مظالم اتنے شدید ہیں کہ ان مظالم پر جو بھی مظلوم کہیں پہ بھی بیٹھا تھا اس نے یہ احساس کیا کہ اس کے گویا ظلم کا جو ہے وہ انتقام لیا جا رہا ہے. اگر وہ غزہ میں ہے تو غزہ کے مظلوم بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے خون کا انتقام ایران لے رہا ہے. عرب دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے وہ عرب کہ جو ممکن ہے براہ راست اس میں جو ہے وہ نہ مجروح ہوئے نہ شہید ہوئے، لیکن ان کی روحیں اور ان کے جذبات بری طرح مجروح ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک اسرائیلی یا ایک صہیونی حکومت کس انداز سے ان کے ملکوں کے حکام کو کس انداز سے جو تھریٹ کرتی ہے اور وہ جھک جاتے ہیں، تو وہ ایک جو جذبہ ہے نہ جھکنے والا، وہ ان عوام کے اندر وہ ان کو شرمندہ کرتا ہے اپنے حکمرانوں سے. تو وہ جب انہوں نے یہ عمل دیکھا کہ نہیں، ایک قوت تو ہے کہ جس نے اس قوت کے خلاف اور اس صہیونی طاقت کے خلاف بھرپور جواب دیا، تو ان کا خوش ہونا اس لحاظ سے جو ہے وہ حق بجانب ہے. جو تیسری بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ خود جذبہ شہادت اور
شہدا کا خلوص
اور دیکھیں اس میں اشتیاق شہادت، اس میں ایک بڑا معروف جملہ ہے شہید حاج قاسم سلیمانی کا. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جنگی اسٹریٹجی میں، یعنی فوج کے اندر، دنیا بھر کی افواج میں یہ ہوتا ہے کہ کمانڈر بیٹھتا ہے ہیڈ کوارٹر میں اور وہ سپاہیوں کو آگے فرنٹ لائن پہ بھیجتا ہے اور وہ کہتے ہیں جاؤ آگے بڑھو. تو حاج قاسم سلیمانی کہتے ہیں کہ ہماری جو ڈاکٹرائن ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ جاؤ آگے بڑھو، بلکہ ہماری ڈاکٹرائن یہ ہے کہ میں آ رہا ہوں، آؤ میرا ساتھ،
ماشاءاللہ
میں آگے جا رہا ہوں، تم بھی میرے پیچھے پیچھے آؤ. تو یہ جو ڈاکٹرائن ہے نا کہ لیڈر پہلے ہوتا ہے اور دوسروں کو وہ اپنی طرف بلاتا ہے، تو یہ وہ اس عام سپاہی کے اندر، عام فرد کے اندر بھی احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرا کمانڈر تو فرنٹ پہ ہے، وہ تو سب سے زیادہ خطرے میں، سب سے زیادہ رسک میں تو وہ ہے، تو مجھے پھر کیا مشکل ہے کہ میں اپنے آپ کو جو ہے نا خطرے میں نہ ڈالوں. تو اس اگر ڈاکٹرائن کے جو آج قاسم سلیمانی کا ڈاکٹرائن تھا کہ آؤ میرا ساتھ، تو میں آگے جا رہا ہوں، تم بھی میرے پیچھے آؤ، اس کا عملی مظاہرہ ہم نے ایران کے اندر دیکھا. پہلے بھی 8 سالہ جنگ میں بھی ہم نے دیکھا آج قاسم سلیمانی، یہ سارے ایک ہی ایج گروپ کے لوگ تھے، ایک ہی ڈاکٹرائن کے لوگ تھے. جیسے آج قاسم جس طرح شہید ہوئے اور جس انداز سے وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے سپاہیوں کو پیچھے بلاتے تھے اور خود فرنٹ میں تھے، تو انہوں نے بھی، چاہے وہ حاجی زادہ ہوں، چاہے وہ باکری ہوں، چاہے وہ
سلامی
ہوں، ان کا بھی یہی انداز تھا کہ وہ خود آگے ہوتے تھے، اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ ڈھال کے طور پہ پیش کرتے تھے کہ ان کا سپاہی، ان کی عوام جو ہے نا وہ قربانی دینے سے پہلے وہ خود اپنے آپ کو انہوں نے قربان کیا. اور یہ عملاً ہم نے محسوس کیا. اور ایک عوام کی محبت اور خلوص کی وجہ یہ بھی تھی
کہ
انہوں نے دیکھا کہ ان کے کمانڈر جو ہیں وہ فرنٹ لائن پہ آ کے شہید.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس گفتگو کے لیے، آپ نے وقت دیا. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، آپ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں، اور سامعین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں، اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے اپنی سہولت کے مطابق عالمی خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے محرم الحرام کا سلسلے وار خصوصی پروگرام داستان حرم۔
داستان حرم
سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام داستان حرم لے کر حاضر خدمت ہیں۔ شائستہ دورانی اور ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔
سامعین، آج کے پروگرام میں ہم تحریک کربلا کے معاشرے پر پڑنے والے دائمی اثرات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، ماہ محرم الحرام کے ان غم انگیز ایام کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
عرض کربلا، عرض نینوا، عرض کربلا، ای عرض نینوا، اس ماہ میں جبریل سے نوحہ سنا ہے،
ماتمی محمد کے نوازے کا بپا ہے،
یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام عزا ہے،
ماتمی محمد کے نوازے کا بپا ہے۔
اس ماہ محرم نے قیامت یہ دکھائی، اس چاند نے صغرا کو خبر جا کے سنائی، ویران مدینہ ہے بسی پر وہ بلا ہے،
ماتمی محمد کے نوازے کا بپا ہے،
یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام عزا ہے،
ماتمی محمد کے نوازے کا بپا ہے۔
سامعین، تحریک کربلا کے معاشرے پر پڑنے والے دائمی اثرات پر گفتگو سے پہلے ہمیں اس نقطے کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تحریک عاشورہ کے قرآنی اصول کیا ہیں، کیونکہ قرآن ایک آسمانی کتاب ہے جس میں انسان کو زندگی گزارنے کے رہنما اصول دیے گئے ہیں۔ یہ آخری آسمانی کتاب پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور آپ نے اپنی حیات طیبہ میں اس آسمانی کتاب پر عمل کر کے ہمارے لیے ایک مثالی نمونہ پیش کیا ہے۔
تمام مسلمانوں کا اجماع و اتفاق ہے کہ اسلام آخری دین ہے۔ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ جب یہ متفق علیہ ہے کہ اسلام ہی خدا کا پسندیدہ دین ہے جسے قیامت تک باقی رہنا ہے، تو لا محالہ خالق کائنات نے اسلام کو تحریف ہونے سے بچانے کے لیے کوئی پختہ انتظام کیا ہوگا جس کا اعلان رسول کائنات کی زبانی ہوا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث متواتر ہے کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک آ پہنچے۔
سامعین، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ اہل بیت سے کون کون مراد ہیں۔ البتہ یہ بات یقینی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اہل بیت میں ضرور داخل ہیں۔ نبی پاک کی اس حدیث کی روشنی میں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین قرآن سے ملے ہوئے ہیں اور قرآن امام حسین سے، یہ دونوں ہی من جانب خدا اور من جانب رسول ہیں۔ ایک لفظی صورت میں ہے تو دوسرا چلتا پھرتا۔ بہرحال امام عالی مقام خود امام ہیں، اور امام کا عمل خود حجت ہوتا ہے، اس کے لیے کسی دوسری حجت و دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث اور قرآن اور اہل بیت کی معیت ثابت کرنے کے لیے ہم تحریک عاشورہ میں موجود قرآنی اصولوں پر روشنی ڈالتے ہیں، تاکہ واضح ہو جائے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام اور تحریک قرآنی احکام اور اصولوں پر عمل کرنے کا نتیجہ تھی۔ یہاں تک کہ اگر امام عالی مقام کی جگہ کوئی بھی وارث دین ہوتا تو وہ بھی وہی کرتا جو امام علیہ السلام نے کیا۔ اب یکے بعد دیگر ان اصولوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
نام خدا کی سربلندی کے لیے جدوجہد ایک عظیم فریضہ ہے۔ واضح سی بات ہے کہ تمام انبیاء اور آئمہ علیہ السلام کا اہم فریضہ خداوند متعال کا تعارف اور خدا شناسی ہوا کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے ترجمان اور خلیفہ ہوتے ہیں۔ وہ ذات ہی ایسی ہے کہ جو بھی اس کی معرفت حاصل کرے گا اس کا گرویدہ ہو جائے گا، اس کا عاشق بن جائے گا، اسے ہی لائق عبادت جانے گا، اسی کے سامنے پیشانی کو جھکائے گا۔ یہ ہستیاں تو خدا کی حقیقی عاشق تھیں، انہوں نے تو سبوح قدوس سننے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔
حضرت امام حسین علیہ السلام ایسی معرفت والے خدا کے عاشق تھے کہ مولا اپنی دعائے عرفا میں فرماتے ہیں، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کیا کھویا۔ جو تیرے بدلے میں کسی اور چیز پر راضی ہوا وہ تمام چیزوں سے محروم ہو گیا۔ خالق کائنات نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے کہ اس کی تسبیح کرو۔ ظاہر ہے کہ اس تسبیح سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ زبان سے اس کی بڑائی بیان کرو، بلکہ عملی طور پر اس کی بڑائی یہی ہے کہ اس کا نام بلند کرنے کے لیے جان بھی دینی پڑی تو انسان دے دے۔ امام حسین علیہ السلام نے نام خدا کی بلندی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا، اسی قرآنی قانون و اصول کی روشنی میں اپنی تحریک کا آغاز فرمایا۔ روایت ہے کہ کربلا جاتے ہوئے ایک منزل پر حضرت امام حسین فرزدق سے ملے تو اپنا مقصد بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے سزاوار ترین شخص میں ہی ہوں کہ اس کی شریعت کو عزت بخشوں، اس کی راہ میں جہاد کروں تاکہ اس کا نام بلند ہو۔ دراصل حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمان قرآنی اصول ہی ہے۔ آپ کا یہ ارشاد سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا اقتباس ہے، جس میں خداوند متعال فرماتا ہے، اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو ان کی مدد خدا نے کی ہے۔
صدا رہے گا حسین کا غم، صدا رہے گا حسین کا غم،
نہ رک سکا ہے نہ رک سکے گا، یہ شور گریا یہ شور ماتم،
حفاظت اسلام کے لیے جہاد پر قرآن مجید میں تاکید کی گئی ہے۔ ویسے تو اسلام انسانیت، محبت اور الفت کا دین ہے، جس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کریم تو دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھے، تبھی تو آپ راستے پر کانٹے بچھانے والی کی عیادت کے لیے بھی گئے۔ البتہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو علم، منطق، عقل کی کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آتی، وہ نہ